چہروں کا ذکر ہو رہا ہے اس میں جنت میں. لاغیہ لغو بات, یہ بھی فاعلہ وزن مصدر کا ہے, جیسے عاقبت عافیت. ویسے تو مؤنث کا اسم فاعل کا صیغہ ہے لیکن یہ مصدر کے لیے آتا ہے. لغو بات یعنی لغون ہی کا معنی ہے, لغا یلغو لغون و لاغیتن. لاغیہ میں یہ جو ہے وہ واو سے بدل کے بنی ہے, اصل مادہ لام غین واو ہی ہے, تو اس میں وہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے. لا تسمعوا کا مفعول ہے لاغیہ, یہ ایسا ہی جیسے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے لا یسمعون فیہا لغوان, وہی معنی یہاں لغوان کے بجائے لاغیہ, آیت کا فاصلے کا تقاضا تھا تو اسی طرح لفظ آ گیا ہے. کئی آئے ہیں, عاقبت آیا ہے اور خائنہ آیا ہے قرآن مجید میں. خائنہ میں نے خیانت, عاقبت کے لفظی میں نے تو پیچھے آنے والی لیکن انجام کے معنوں میں آتا. یہ تے کبھی مبالغے کی ہوتی ہے, کبھی مصدر کی ہوتی ہے. بہرحال مؤنث کی تو ہر صورت میں ہوگی, کیونکہ یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوگا اس کو پھر تانی سے کیا چیز کہا جائے سکتا ہے, لیکن معنی مختلف ہوتے ہیں. فیہا عین جاریہ, اس میں ایک چشمہ ہوگا بہنے والا. اردو میں ترجمہ آپ مذکر میں کر رہے ہیں, عربی میں عین مؤنث سمائی ہے اس لیے اس کے لیے صفت بھی جاریہ آئی ہے. فیہا سرر مرفوعہ, اس میں ہوں گے تخت اونچے اٹھائے ہوئے. یہ یہاں وقف لازم اس لیے کیا ہے کہ کہیں فیہا کو جاریہ نکرہ ہے نا, تو اس کو صفت نہ مان لے, یعنی جاریتن فیہا, جاری رہنے والی کے جس میں ہوں گے تو پھر وہ چشمے میں تو بستر نہیں ہوں گے. اس لیے یہاں وقف لازم کیا کہ فیہا کو جاریہ کی صفت نہ سمجھ لیا جائے, بلکہ الگ فکرہ ہے. جار مجرور اور سرر مرفوع مبتدا مؤخر ہو کے آیا ہے. مرفوع اونچے کیے ہوئے, سرر سریر کی جمع ہے. تخت ہوں گے جو اونچے کیے ہوئے ہوں گے, یعنی اونچے رکھے ہوں گے. و اقواب موضوعۃن, اور کوب یا گلاس ہوں گے, یا کوزاہی ترجمہ کیا انہوں نے. کوب واحد ہے, اقواب جمع ہے, گلاس یا پیالے کو کہتے ہیں. موضوع کے لفظی معنی ہے رکھا ہوا, وضع یضع رکھنا, واضع رکھنے والا, موضوع رکھا ہوا. اقواب موضوعۃن رکھے ہوئے, مراد ہے کرینے سے دھرے ہوئے جو پڑے ہوں گے. و نمارق مصفوفۃن, اور اس میں انہوں نے تکیے کا ترجمہ کیا ہے. واحد اس کا ہے نمر کا یا نمر کا, اور بعض کہتے ہیں نمرکن بھی ہے, بلکہ فرا نے ہی لکھا ہے کہ فلاں قبیلے والے نمر کا بولتے ہیں اور فلاں قبیلے والے نمر کا, نون کی زبر زیر سے نمرکۃن نمرکۃن, اور یہ سرانے کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے, یا کوئی گدا وغیرہ اس کی جمع ہے نمارق. گدے ہوں گے یا سرانے ہوں گے, تکیے ہوں گے. مصفوفۃن, جن کی صفے بنائی ہوئی ہوں گی. صفہ یا صفو قطار بنانا, مصفوفہ قطار در قطار رکھے ہوئے. گدے ہوں گے وہاں یا سرانے اور تکیے ہوں گے. کیا غالیچے تو زرابیج کا ترجمہ ہو سکتا ہے. زرابی کا پھر کیا کیا ہے؟ نمارک کا مسند کیا ہوگا؟ مسند کے معنی ہے نا جس سے ٹیک یا اوٹ لگا کے بیٹھا جائے. وید گاؤ تکیے کہیں, تکیا کہیں, کشن وغیرہ جو کچھ بھی کہہ لیجئے. نمر کا اسے کہتے ہیں واحد کو, اور جمع ہے نمارک, غیر منصرف جمع ہے. تکیے ہوں گے, گدے ہوں گے, مصفوفہ صف بنائے ہوئے, یعنی جن کو صفوں میں رکھا گیا ہوگا قطار در قطار. وزرابی مبثوثہ, اور قالین ہوں گے پھیلائے ہوئے. قالین کر لیں یا کوئی بساط پھیلانے والا جو ہے نا, کوئی فرش. اس کی واحد ہے زربیتن. زربیتن جمع زرابی. زربیہ خاص طرح کے قالینوں کو کہتے تھے. اب آج کل قالینوں کے اور نام ہوں گے, لیکن عرب میں قالین مدت دراز سے بنتے تھے, یمن وغیرہ سے تو شام میں بھی, اور بڑی صنعت تھی, تو مختلف قالینوں کے مختلف نام بھی ہوتے تھے. اس کی طرف اشارہ ہے. زارا بسا یا بسو میں نہ ہوتا ہے پھیلنا, بلکہ پھیلانا. وبا بصفیہ من دابہ میں آپ نے پڑھا تھا پھیلایا, تو مبسوس پھیلایا ہوا, تو وہ بساتے ہوں گے یا قالین ہوں گے یا فرش ہوں گے پھیلائے ہوئے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, پس کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا. اس میں ابل کا لفظ اس لحاظ سے قابل غور ہے کہ یہ اونٹوں اور اونٹنیوں سب پر, جنس پر یعنی کیمل جو جانور ہے اس پر اطلاق پذیر ہوتا ہے. الگ کیمل کے لیے جملن اور اونٹنی کے لیے ناپتن کے لفظ ہے, لیکن ابل کا لفظ دونوں کو کور کرتا ہے. بعیر کا لفظ بھی اس مقتصد کے لیے وہ, لیکن وہ زیادہ تر ان پہ استعمال ہوتا ہے جو کاروان میں لدے ہوئے جانور جو اونٹ جا رہے ہوں تب وہ بعیر کہلاتے ہیں. تو ابل کا معنی اونٹوں کر لیجئے, اور چونکہ یہ پوری اونٹوں کے جانوروں کے لیے لفظ آیا ہے اس لیے ضمیر مؤنث لگا دی آگے, کیف خلقت کیسے پیدا کی گئی, یعنی کیسے پیدا کیے گئے سارے اونٹ یا جنس اونٹوں کی. تو اونٹ کی پیدائش عربوں کے لیے تو ہر روز دیکھنے والا جانور تھا, لیکن اس کی طرف بھی قرآن کا توجہ دلانا کہ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا, تو اونٹ کے عجائبات تو شاید انہیں نہ نظر آئے ہو اور لوگوں میں ہوں گے. تو اس میں ایک اکثر لکھا ہوتا ہے کہ اونٹ میں سب سے عجیب بات اس کی تخلیق تو اور بھی عجیب و غریب ہے, اس کا جو وہ اپنا میٹابولک جو اس کا پانی اس کے اندر ہوتا ہے وہ بھی ایک عجیب اس کا ہے, پھر اس کے پاؤں نہ دھسنا ریت میں وہ بھی. لیکن یہ کہ یہ واحد جانور ہے جو اپنا پورا بوجھ جتنا وہ اٹھا سکتا ہے, 8 من 9 من تو اٹھا ہی لیتا ہے, یہ بیٹھ کر اس کی پیٹ پہ جب بوجھ رکھ دیا جاتا ہے تو پھر بوجھ لے کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. یہ اپنا پورا بوجھ لے کر کوئی جانور کھڑا نہیں ہو سکتا, اور اس میں اللہ میاں نے, اور پھر اللہ عالم کہانیاں ہیں اس قسم کی کہ کسی دانا کو کسی نے کہا تھا کہ جی ایک جانور ہے اس طرح وہ بوجھ لے کے اٹھ کھڑا ہوتا, اس نے کہا پھر اس کی گردن ضرور لمبی ہوگی, یعنی کوئی لیور کا کام دیتی ہے ایسا اسے وہ گردن کہ اس پہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو اس کی تخلیق تو بڑی عجیب و غریب ہے, یعنی اونٹ کی واقعی پانی اس کا جو ہے جذب کرنا صحرا میں اس کی, ہاں جی بہرحال وہ تو کسی کے گردن تو اس کی لمبی ہے لیکن اس کے لیے تو بیچارے کے لیے مصیبت ہوتی ہے, پانی نہیں پی سکتا. کہتے ہیں کہ جب بھی مرتا ہے وہ پانی پیتے ہوئے مرتا ہے, کیونکہ اس وقت وہ بڑا غافل ہوتا ہے تو حملہ ہو سکتا ہے اس پر. تو اونٹ کو عجیب و غریب مخلوق کہا گیا ہے, اور اس کے عجائبات بہرحال اپنی جگہ ہیں, حالانکہ اہل عرب کی یہ اگر جتنی چیزیں آ رہی ہیں ان کے شب و روز مشاہدہ کی چیزیں ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اٹھایا گیا ہے, اونچا کیا گیا ہے. سما تو خیر مؤنث سمائی ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور کیا انہوں نے, أَفَلَا يَنْظُرُونَ, چل رہا ہے إِلَى, کیا انہوں نے نہیں دیکھا پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑے گئے ہیں. نُصِبَتْ واحد مؤنث جبال کے لیے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ اس کی کیسے سطح بنائی گئی ہے یا اس کو چوڑا کر دیا گیا ہے. سطح یستح کا معنی پھیلانا, اور اوپر کی جو ہے سطح سرفس کو کہتے ہیں, ویسے گول ہو یا صاف ہو یا جیسے بھی ہو, پھر معنی اس کا چوڑا کرنے کا ہی ہوتا ہے. تو کیف سطحت, کیسے اس کو چوڑا کیا گیا, کھلا کر دیا گیا. فذکر انما انت مذکر, یہ ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہیں, اور یہ قدرت کے بعض چیزوں پر غور و فکر کے لیے دعوت دی گئی ہے اس میں. فذکر انما انت مذکر, پس تو نصیحت کر, بات صرف یہ ہے, حقیقت تو یہی ہے کہ تو بس مذکر ہی ہے, نصیحت کرنے والا ہی ہے. ذکر یذکر سے اسم فاعل ہے سیدھا. لست علیہم بمسیطر, تو ان پر داروغہ نہیں لگایا گیا. سیطر یسیطر سین یہ توئر مادہ ربائی فعلالا یفعللو سیطرا یسیطرو سیطراتن کے معنی ہوتے ہیں غالبانہ, کسی کی نگرانی کرنا, اس پر غلبہ پا لینا. مسیطر اس سے اسم فاعل ہوگا, جیسے ترجمہ سے مترجم ہوتا ہے تو سیطرا سے مسیطر. تو ان پر غالب آیا ہوا نگرانی کرنے والا نہیں ہے. الا من تولا و کفرا, سوائے اس کے. اب یہ الا کا استثناء یہاں کس چیز سے ہے؟ غالباً مذکر سے ہے. انما انت مذکر, تو سمجھانے والا ہے, مگر جس نے روح گردانی کی اور کفر کیا وہ اس نصیحت سے الگ رہے گا. ان معنوں میں یہ الا کا استثناء مسیطر سے تو ہو نہیں سکتا کہ تو ان پر نگران نہیں ہے مگر منہ موڑنے والے پر تو نگران ہے, تو یہ مذکر سے استثناء پیچھے سے بنتا ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, پس اس کو اللہ دے گا عذاب, عذاب سب سے بڑا. عذاب یہاں مفعول بہی بھی ہو سکتا ہے یعذبو کا, کیونکہ ورنہ مصدر مطلق تو آنا چاہیے تھا تعذیب. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ التَّعْذِيبَ الْأَكْبَرَ, تو مصدر یا کہیں کہ دوسرے فعل سے مصدر آ گیا ہے, یا مفعول لہو مفعول بہی کہیں. ان الینا ایابہم, بے شک ہماری طرف ہی ہے ان کا رجوع کرنا. آبا یعوب ایابا, الف یہ بے مادہ, یعنی الف یہ الف الف آبا یعوب, تو واو نہیں چاہیے, الف واو بے ہے, الف واو بے ہے مادہ. آبا یعوب کو کہ یعیب نہیں مصدر مضارع آتا, الف واو بے. البتہ جب وہ مصدر بنے گا نا ایواب, تو واو کی یہ ہو جائے گی, اور اسی سے اسم مبالغہ بنا ہے تو ابواب بنتا ہے, پھر واو اصلی رہتی ہے. تو یہ ایابہم کی یہ جو ہے یہ واو تھی ایواب, اور پہلے زیر ہونے کی وجہ سے واو یہ میں بدلی ہے. ہماری طرف ہی ہے ان کا لوٹنا. ثم ان علینا حسابہم, پھر ہم پر ہی ہے بے شک ان کا حساب, یعنی ان سے حساب لینا. حسابہم ان کا حساب یا ان سے حساب لینا, کیونکہ حساب تو مصدر ہے, اس کا معنی تو حساب دینا بھی ہو سکتا ہے, حساب لینا بھی ہو سکتا ہے. تو موضوع ان کے لحاظ سے معنی ہوگا ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر, اور قسم ہے فجر کی, فجر وقت مراد ہے. ولیال عشر, اور قسم ہے دس راتوں کی. لیلتن کی جمع ہے لیالن, اور یہ لیالن میں اصل میں ایک یہ ہوتی ہے, یعنی لکھا جائے گا لام یہ اور لام کے نیچے دیں گے دو زیریں, لیالن قازن کی طرح. چنانچہ اس پہ وہ مضاف ہو تو لیالی بن جائے گا, یا لیالیہ بھی آیا قرآن مجید میں, نصب میں آپ نے پڑھا ہے ولیالیہ ایام النابلین. تو لیالن میں نے راتیں, عشرن میں نے دس. آپ کو پتا ہے کہ عدد معدود کو الٹا دیں تو صفت موصوف بھی بن جاتا ہے. مثلا دس راتیں کہنا ہو تو آپ کہیں گے عشر لیالن, یوں آئے گا نا دس راتیں, کیونکہ رات لیلتن ہے مؤنث, لہذا عدد آئے گا مذکر. عشرن عشرتن نہیں آئے گا, عشر لیالن دس راتیں, اور اسی کو صفت موصوف کر دیں لیالن عشرن, تب بھی معنی اردو میں تو اب مجبوراً وہ دس راتیں ہی کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ستۃ صحاحن, چھ ٹھیک کتابیں, اور پھر کہتے ہیں الصحاح ستۃ, تو وہی معنی بنتا ہے چھ. اس طرح سے جیسے کہیں ثلاثۃ رجال, تین مرد, اور رجال ثلاثہ, معنی وہی ہوگا صفت موصوف. تو ولیالن عشرن, اور دس راتوں کی قسم. دس راتیں کون سی مراد ہیں؟ بعض کہتے ہیں جی ذلحج کی دس راتیں مراد ہیں, کوئی اور دس راتیں مراد ہوں اللہ بہتر جانتا ہے. والشفع والوتر, اور قسم ہے شفع کی اور وتر کی. شفع کے لفظی معنی ہے جفت, یعنی ایون نمبر جسے کہتے ہیں نا, جو دو پہ تقسیم ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں الشفع. جو دو پہ تقسیم نہیں ہوتے آڈ, انہیں کہتے ہیں وتر. عربی میں ہم طاق بھی کہتے ہیں انہیں, جفت اور طاق. فارسی میں تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اور انگریزی میں آڈ اینڈ ایون کہتے ہیں. اور قسم ہے اس جفت کی اور طاق کی. اس سے کیا مراد ہے؟ کسی نے کہا جی نماز میں بعض رکعتیں دو دو ہوتی ہیں, بعض دو سے زائد ہوتی ہیں وغیرہ, یا کوئی اور چیز مراد ہے. کسی نے کہا اس سے کوئی حج کے جی وشفع والوتر, آٹھویں کا دن شفع کا ہوتا ہے, حج کو چلتے ہیں, وتر نویں تاریخ جو ہے وہ وتر میں آتی ہے جس دن حج ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ حج ہی کے اعمال اور اوقات کی قسم کھائی گئی ہے. بعض مفسرین کے نزدیک تو یہ ہے, چنانچہ آگے ہے واللیل اذا یسری,
انہوں نے کیا ہے جن کے جوڑے پیدا کیے گئے ہیں اور جو اکیلے پیدا کیے گئے.
بہرحال خدا جانے مخلوق مراد ہو کیا مراد ہے. بس کسی نے نماز کے شاہ صاحب نے تو نماز ہی کا میں نے کر لیا, کچھ رکعتیں جفت ہوتی ہیں کچھ ٹاک ہوتی ہیں. کسی نے وہ بھی کیا کہ آٹھویں کا دن شفا میں آتا ہے, وتر نویں کا دن مراد ہے. اور واللیل اذا یسری, اور قسم ہے رات کی جب وہ چل پڑے. سرا یسری کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا, رات کو چلنا سرا یسری ورب یضرب. اور اس سے اس باب افعال آپ پڑھ چکے ہیں, اسرا یسری رات کو چلانا, تو سرا یسری رات کو چلنا. واللیل اذا یسری, اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ رات کو چل پڑے یعنی رواں ہو جائے. اور یہ اصل میں تھا یسری, تو یہ جو ہے وہ رے کی زر زیر کی بنا پر گرا دی گئی ہے. واللیل اذا یسری, اور قسم ہے رات کی جب وہ چل پڑے رواں ہو پڑے. حل فی ذلک قسم لذی حجر, کیا نہیں ہے پھر وہی حل آیا ہے, یعنی آیا ہے اس میں مراد ہے کیا نہیں ہے. اس میں قسم, ایک قسم جسے شہادت کے معنوں میں لیا جاتا ہے, لذی حجر کسی بھی عقل والے کے لیے, حجر جس سے حجر پتھر بھی نکلا ہے, اس کے ایک معنی روکنے کا ہوتا ہے. حجر آج کل محجور اس کے لیے بھی آتا ہے جسے سٹے آرڈر کہتے ہیں نا, روک دینا عدالتی حجر, کسی کو کسی کام سے روک دینا. تو اس طرح سے حجر یا حجروں کے معنی چونکہ روکنا بھی ہوتے ہیں, اس لیے عقل کو بھی حجر کہا گیا ہے کہ وہ روکتی ہے برے کاموں سے. تو ذی حجر صاحب خیرت عقل والا, کیا اس میں عقل والے کے لیے بڑی ایک قسم نہیں ہے, یعنی اور قسم کے معنی اگر ہے شاہد پیش کرنا تو کیا یہ چھوٹے شاہد ہیں کسی عقل والے کے لیے. اب جواب قسم نہیں ہے, یا وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی ہوگی یا جو قرآن کی تعلیمات ہیں اور اس پہ ان چیزوں کو گواہ ٹھہرایا ہے. حج کے اعمال کو لوگ اس طرح سے گنتے ہیں کہ وہ بھی ایک قیامت کا نمونہ ہے وغیرہ. الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسے کیا تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ. عاد قبیلہ تھا, ایک قوم تھی. ارم ذات العماد, عاد کا بدل ہے ارم, یہ بھی اسی قبیلے کا نام تھا. یہ کوئی دو عاد ہوئے ہیں, عاد اولا اور عاد ارم بھی انہیں کہتے ہیں. ارم ان کے شاید کسی جگہ یا مقام کا نام تھا, اس وجہ سے عاد ارم, وہ عاد جو ارم والے تھے. لیکن یہاں عاد ان کے لقب یا بدل کے طور پر ارم کا لفظ آیا ہے. مسلمانوں میں عموماً یہ بہشت وغیرہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, شاید ان کا علاقہ کبھی زرخیز سرسبز ہو اس وجہ سے. جنوبی یمن, یمن میں جنوبی عرب میں کہیں یہ زمین تھی, جن کا احقاف کے نام سے بھی ذکر آیا ہے. ذات العماد, بعض کہتے ہیں کہ وہ جو عاد ارم تھے حضرت ہود کی قوم, وہ بھی بعد کے ہیں, یہ کوئی ان سے بھی پہلے ہوئے ہیں جو مٹ گئے تھے عاد, جن کا نام و نشان نہیں رہا. اچھا, ان عاد ارم کے بارے میں یاد رکھیے, بے عادن تو عادن 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 تھا, وہ تو جر آئی. ارم اس کی جو صفت ہے یا بدل ہے وہ غیر منصرف ہے, یعنی بے عادن ارم اس پر زیر دو نہیں آئی. اور آگے تیسری صفت ہے ذات العماد, اس پہ جر آئی ہے وہی بے والے. ذات العماد کے دو لفظی معنی کیے گئے ہیں, ایک تو ستونوں والے, اور پھر اس کے معنی کیے گئے ہیں کہ یا تو ان کی عمارتیں بڑی اونچی ہوتی تھی, ستون ہوتے تھے, یا بڑے قد آور لوگ تھے, اس لیے انہیں ذات العماد کہا گیا ہے. ذات کا لفظ مؤنث قبیلے کی وجہ سے آیا ہے, ورنہ مذکر ہونا چاہیے تھا, ذو العماد ہے. تو وہ قبیلے جو کہ ستونوں والے تھے یا بلند قدوں والے تھے, عاد ارم ان کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا, اور یہ عاد ارم التی لم یخلق مثلها فی البلاد, یہ وہ تھے کہ جن جیسا پیدا نہیں کیا گیا, التی وہ جو کہ مونس واحد کا صیغہ ہے قبیلے کے لیے, لم یخلق پیدا نہ کیا گیا مجھول کا صیغہ ہے, مثلها ان جیسا, یہ نائب فائل ہے لم یخلق کا, فی البلاد شہروں میں, یعنی عاد ارم ایک ایسی چیز تھے کہ اس جیسی چیز یا اس جیسی مخلوق کہیں شہروں میں پیدا نہیں کی گئی, کوئی ان کی یونیک نیس ہے قد کی تھی یا طاقت کی تھی جو بھی ہو. ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ آج کل انسان نے زیادہ ترقی کر لیا ہے اور مشینوں سے وہ کام کر رہا ہے, لیکن حیران ہوتے ہیں پرانے زمانے کی عمارتیں ہی دیکھ کر کہ معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس کہیں قوت ان لوگوں سے ہمارے سے کہیں زیادہ تھی جنہوں نے اہرام مصر بنائے, جنہوں نے وہ ماچو پچو کے جو آتا ہے انڈیز پہاڑ میں اتنے پہاڑوں کی عمارتیں بنا دی, یا بینکاک کا کوئی مندر ہے, اور اس طرح کے کتاب چھاپی ہے نیشنل جیوگرافک والوں نے سپلینڈرز آف دا پاسٹ, اس میں حیران ہوتے ہیں کہ کیا کیا چیز تھی اور کس طرح سے. ادھر ترکستان میں کوئی شہر گرا پڑا ہے, سکندر کے وقت تک شاید آباد تھا, اور اب وہ پتھر, اور اتنے پتھر تراشے کس نے اور کیسے بنایا, اور اب وہ سب ڈھیر پڑے ہیں. ویسے تو ان لوگوں کے کام دیکھ کے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں شاید کوئی غیر معمولی قوت کار تھی یا کچھ. تو یہاں اللہ بھی نے بتایا ہے کہ ان جیسے تو پیدا ہی نہیں کیے گئے, کوئی ان میں ایسی بے نظیر قسم کے وہ لوگ تھے قوت میں طاقت میں. اس وقت بھی بعض لوگ ہیں پولینیشینز ادھر بحر الکاہل میں, ساحلوں میں ایک پولینیشینز ہی انہیں کہتے ہیں غالباً, وہ ایک ریس ہے جو دنیا کی اس وقت قد و قامت کے لحاظ سے اور فزیکل سٹرکچر کے لحاظ سے سب سے, یعنی بڑا قد اور لمبا قد اور سٹرکچر بڑا رکھنے والے ہیں, وہ اچھا خاصا قد ہوگا. اور ظالموں نے ان کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا ہے کتاب میں, وہ مسٹریز آف دی ورلڈ میں ذکر تھا ڈھانچوں اور قد و قامت, تو کسی نے وہاں تصویر لی ہے ظالم نے, ان کی کوئی عورت ننگی بیٹھی ہے سمندر کے کنارے, نکلی ہے پانی سے دو عورتیں, ایک کا تو کپڑا ہے اور دوسری تو بالکل ہی بیک سے ننگی ہے. کسی نے فوٹوگرافی کر لی ہوگی, لے لی. تو اس کتاب میں جو رنگدار تصویریں ہیں, ایک طرف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے کہ اٹرنل اپ, کوئی پینٹنگ ہی ہے منیچر ہے کہ سب کاروان قوموں کے جا رہے ہیں اگلے جہان کی طرف, اور اس میں کوئی حبشی بنائے ہیں, کوئی عرب بنائے ہیں, کوئی ایرانی بنائے ہیں, اور وہ خدا جانے کہاں سے لیا. دوسری طرف یہ چھاپ دیے, کتاب کو ظاہر پڑھے تو اس میں نظر نہیں آتا کہ اس میں بھی کوئی ایسی واحد تصویر ہو سکتی ہے, اس کے عنوان سے کوئی تعلق ہی نہیں, لیکن وہ صرف پولینیشین کا ذکر کرتے ہوئے وہ تصویر ان عورتوں کی دے دی. اور ویسے ننگا ہونا تو اور بات ہے, لیکن یہ کہ سٹرکچر کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ بہت لمبے چوڑے قد کے لوگ ہیں. تو اگر اس وقت بھی دنیا میں ایسے لوگ کہیں ہیں کہ اب دنیا ساری دیکھی جا چکی ہے کہ وہ پولینیشین لمبے قد کے ہیں, تو عاد کی کوئی بہت بے تحاشا لمبے قد ہو یہ بعید نہیں ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, اور سمود کو یہ ہے اس پر اس کا عطف, الم تر کیف فعل ربک بعاد اور وب سمود, کیونکہ غیر منصرف ہے نا, بے کا اثر بھی ہوگا تو رہے گا تو اسی طرح ہی. اور سمود الذین جابوا الصخر بالواد, اور اس نے پھر سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے تھے. جاب یجوبو کا معنی ہے پتھر وغیرہ کاٹنا, جیم واو بے, اسی سے جواب اجاب یجیب وغیرہ مختلف فعل اس مصدر سے مادے سے استعمال ہوتے ہیں, لیکن جاب یجوبو کا معنی ہے کاٹنا. جاب الصخرہ, انہوں نے چٹان کو کاٹا یعنی پتھروں کو کاٹا, بالواد اس وادی میں, وادے میں یہ اڑی ہوئی ہے, ودا یدی جس سے دیت کا لفظ بھی نکلا ہے اسی سے ایک بہ نکلنے کے معنی میں وادن, وادی ہی اردو میں ترجمہ کرے. فرق اتنا ہے کہ ہمارے ہاں وادی کا لفظ دو پہاڑوں کی درمیانی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, عرب لوگ اسے غالباً وادی نہیں کہتے, اسے فج کہتے ہیں, اور وادی کہتے تھے کہ ان کے ہاں جو, چونکہ وہاں سارا سال بہنے والے دریا نہیں ہے, کبھی کبھار بارش ہوتی ہے تو پانی زور سے بہ نکلتا ہے, اس پانی نے اپنے مختلف صدیوں کے عمل سے بیڈ بنا لیے، ان میں وہ بہتا ہے. ادھر پوٹھوار کے علاقے میں آپ دیکھیں ایسے بیڈ مل جاتے ہیں. تو وہ کہلاتی تھی اصل وادیاں. تو یہ کون سی وادی ہے جس میں یہ چٹانیں تھی؟ اس کا نام عموماً عربی میں رکھا گیا واد القرا. قرا کے لفظی معنی تو بنتے ہیں وہی بستیوں والی وادی. یہ موجودہ جنوبی اردن اور شمالی سعودی عرب میں کہیں ان کے علاقے ہیں، مدائن صالح، العلا وغیرہ ایک ایریا ہے جس میں وہ ان کے پتھروں سے تراشے ہوئے مکان اب بھی ٹھیک ٹھاک حالت میں موجود ہیں اور ٹورسٹ دیکھتے ہیں. یہ حکومت اردن کے جو ٹورسٹ کے پمفلٹ ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر وہ پیٹرا وغیرہ کی ان غاروں اور مکانوں کی تصویریں زیادہ وہ دیتے ہیں. تو جاب الصخر بالواد ہے، انہوں نے چٹانے کاٹ، صخر واحد ہے لیکن جمع کے معنوں میں لیں گے، چٹانے کاٹی وادی میں، یعنی وادی قرا میں وہ چٹ. یہ وہی مضمون ہے جو دوسری جگہ آیا، وکانو ینحتون من الجبال بیوتن نامنین، پہاڑوں سے، پہاڑ سے ہی تراش کر اندر وہ مکان اور عبادت گاہیں اور سب کچھ انہوں نے بنایا. وہ فرعون ذل اوتاد، یہ بھی علم ترا کیف فعل ربک بفرعون، تیرے رب نے فرعون کے ساتھ کیا کیا جو کہ وتدوں والا تھا، میخوں والا تھا. وتد پہلے بھی لفظ آ چکا ہے دو دفعہ. فرعون کو ذل اوتاد کیوں کہتے تھے؟ سورۃ سواد میں بھی ذکر آیا تھا کہ وہ بڑے لاؤ لشکر ہوتے تھے، خیمے گاڑتا تھا یا لوگوں کو اس طرح میخے ان کے ہاتھ پاؤں میں مار کر انہیں اذیت دی جاتی تھی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. الذین طغوا فی البلاد، یہ سب وہ لوگ تھے، سمود ہو یا فرعون ہو یا عاد ہو، جنہوں نے بستیوں میں سرکشی اختیار کی. طغوا، طغا یا طغو بھی ہوتا ہے اور طغیہ یا طغا بھی ہوتا ہے. تو طغیہ سے طغیو، تو طغو بننا چاہیے، یہ پھر طغا یا طغا ہی ہوگا، کیونکہ طغیہ ہوتا تو پھر تو یہ طغو بننا چاہیے تھا. معلوم ہوتا ہے کہ طغا یا طغا سے یہ فعل استعمال ہوا ہے. دیکھو نا، طغا یا طغو ہو تو بھی طغو بنے گا، طغیہ یا طغا ہو تو طغیو بھی طغو بن جائے گا، صرف زبر ہو تو وہ رہتی ہے طغو میں. تعلیل کا قاعدہ تو اس کا یہی ہے. اس لیے طغا یا طغو اگر واوی ہو تو پھر وہ طغو ہی بنے گا، طغیو طغو. تو ویسے اس کا بھی ہونا چاہیے، زبر تو ہے اس میں، لیکن ہاں زبر ہے وہ بھی طغو ہو سکتا ہے، کیونکہ زبر غین کی ہو تو تب طغو ہو سکتا ہے، پیش یا زیر ہو تو وہ پیش میں بدلتی ہے. تو طغا یا طغا، طغا یا طغو، انہوں نے سرکشی کی. فی البلاد، زمینوں میں، علاقوں میں. فاکثروا فیہا الفساد، پس انہوں نے کثرت کر دی اس زمین میں، بلاد میں، فساد کی، یعنی بہت فساد پھیلایا، بہت بگاڑ پیدا کیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس اڈیلا ان پر تیرے رب نے، صب یا صب اوپر سے اڈیلنا، عذاب کا کوڑا. صوت میں نے ہوتا کوڑا جمع اسواد، عذاب کا کوڑا الٹ دیا ان پر، اڈیل دیا. یہ عربی محاورہ ہے، برسایا اردو میں تو کرتے ہیں، کوڑا برسایا، کوڑے برسائے. تو عذاب کا کوڑا ان پہ برسا دیا، اڈیل دیا، یعنی ان کو عذاب میں گرفتار کیا. ان ربک لبل مرساد، بے شک تیرا پروردگار تو گھات میں بیٹھا ہے. مرساد میں نے کمین گاہ، چھپ کے بیٹھنے کی جگہ، گھات اسے کہتے ہیں. تیرا رب تو گھات میں ہے، یعنی اس سے بے فکر نہ رہو، وہ کہ اچانک پکڑ سکتا ہے. آتا تھا ظفر علی خان کا شعر تھا، نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. وہ بے ڈھب گرفت اور انتقام کی طرف ہی اس بل برساد میں بھی اشارہ ہے. فعمل انسان و اذا مبتلاہ رب ہو، اور پس یہ جو انسان ہے، اما کا میں نے جو تو یہ ہے، پھر اس کے بعد فیس کے جواب پہ آتی، فعما جیسے انگریزی میں کہیں ایز ریگارڈز مین اور پھر آگے بیان کریں، عربی میں یہ اما اس طرح آتا ہے. فعما الانسان، پس جو تو انسان ہے تو اس کی یہ کیفیت ہے کہ اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے یا آزمائش میں ڈالتا ہے، ابتلا یبتلی بے لام واو سے، فَأَكْرَمَهُ پس اس کو عزت دیتا ہے, وَنَعَمَهُ اور اس کو نعمت دیتا ہے. یہ اِذَا کی وجہ سے ترجمہ سب ہم حال میں کر رہے ہیں ماضی کے صیغوں کا. فَيَقُولُ پس اس وقت تو وہ کہتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے اس کو اچھے دن ہو, اکرام ہو, نعمت ہو, اور یہ بھی آزمائش ہے, نعمت اور اکرام بھی آزمائش ہے. یوں آزمائے نعمت اور اکرام سے, تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن کہتا ہے میرے رب نے میری عزت بڑھا دی ہے. اکرمانی ہے اصل میں, اکرم یکرم اکرامن, کسی کی عزت کرنا یا اس کی عزت بڑھانا. تو ربی اکرمانی, نی کی یہ پھر گر گئی ہے, میرے رب نے میرے مجھے صاحب عزت بنا دیا ہے. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبْ مَبْتَلَاهُ, لیکن جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس طرح آزماتا ہے کہ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, کہ اندازے سے کر دیتا ہے اس پر اس کی روزی. قَدَرَ عَلَيْهِ, اندازے سے کر دینا مراد ہے کم کر دینا. فَيَقُولُ پھر کہتا ہے ربی اَهَانَنِي, میرے رب نے مجھے اہانت میری کر دی ہے. اہان یوہین اہانتن, ہے واو نون سے باب افعال ہے اور اہانت اردو میں استعمال ہوتا ہے. اہان نی, مجھ کو بے عزت کر دیا یا ہلکا کر دیا, مجھ کو رب نے ہلکا کر دیا یا حقیر بنا دیا, یوں بھی ہو سکتا ہے ترجمہ. تو گویا کہ وہ یعنی اس صورت میں پھر صبر نہیں کرتا, پہلی صورت میں شکر نہیں کرتا. کلا بل لا تکرمون الیتیمہ, ہرگز نہیں, بلکہ بات یہ ہے کہ یہ تمہارے اس قسم کے رد عمل یوں ہوتے ہیں کہ بل لا تکرمون الیتیمہ, تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو. اکرم یکرم ہوئی لفظ آیا ہے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے. حض یحض, کہ میں نے ہوتے ہیں آمادہ کرنا. ولا یحض علی طعام المسکین, اور اس سے باب تفاعل میں لے جائیں تو بنے گا تحاض یتحاض, اصل میں تو ہوگا نا تحاضا, پھر وہ تحاض یتحاض کہ میں نے باب تفاعل میں ہوں گے باہم ایک دوسرے کو آمادہ کرنا. حضا یہود صرف آمادہ کرنا دوسرے کو, اور تحاد یا تحاد باہم ایک دوسرے کو آمادہ کرنا, تو تم باہم ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے. اب ان آیتوں کو لے تو وہ تو ملک کی روزی اور معاشی حالت وغیرہ وہ سب کے پہ اس میں بڑے یعنی انوالو ہو جاتی ہیں چیزیں جن کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے. وَتَأْكُلُونَ تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا, اور تم کھا جاتے ہو وراثت کو. تراث کہتے ہیں جو ورثہ ہو, ورثے کے لیے ہی تراث لفظ آیا ہے. میراث, تراث, ورثہ ایک ہی چیز ہے. آج کل تراث زیادہ تر جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا لیگیسی, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ جو روپیہ پیسہ باپ دادا ماں سے ملا ہے باپ سے, وہ نہیں بلکہ قومی سینس میں قومی وراثت جسے کہتے ہیں نا, اس کے لیے عربی میں یہ لفظ تراث استعمال ہوتا ہے, جس کو یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں لوک ورثہ, ورثہ بنا رکھا ہے نا ہم نے. تو تم اس میراث کو کھاتے ہو, یعنی جو مال ملتا ہے تمہیں خود کھاتے ہو, اور کھانا بھی کیسا, اکل لمن, بہت ہی کھا جانا. لما یلم کے معنی جمع کرنے بھی کے بھی ہوتے ہیں. لما یلم جمع کرنا, لمتن یا لمتن کہتے ہیں جوڑے کو, سر کے بال اکٹھے کر کے عرب باندھتے تھے, وہ لمبے بال رکھتے تھے سکھوں کی طرح, پھر اس کے جوڑے باندھتے تھے, تو اس کو بھی لما کہتے ہیں. بہرحال بنیادی معنی جمع کرنے کا ہے. لما یا لم جمع کرنا, تو اکل لمن, لمن مصدر ہوا نا اس کا, جمع کرنا, کھانا جمع کرنا یعنی بہت کھانا. اکلن تو تاکلو کا مفعول مطلق ہے نا, تاکلون اکلن, کھاتے ہو کھانا. اول تو مفعول مطلق میں ہی معنی زوردار ہوتا, پھر اس پہ مزید آیا لمن جمع کرتے ہوئے, یا مصدر ہے حال کا معنی کر لے, اور ویسے اکلن کی صفت ہے اکل لم, یعنی سب کچھ اکٹھا کر کے کھا جانا. اور مراد اس سے شاید یہ ہے کہ مال کو دوسروں تک نہ پہنچنے دینا, وراثتیں ہوتی ہیں وراثتوں میں مناپلی بھی آ جاتی ہے تراث میں, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے بہت زیادہ محبت. تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا، یہ بھی مفعول مطلق ہے، اور حب کی پھر صفت آئی ہے جم، جیم میم میم، جم یا جم کے معنی بھی ہوتا ہے بہت زیادہ ہونا. یہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جم غفیر، اجتماع کے معنوں میں آتا ہے، تو جمن کے معنی بھی ہے بہت زیادہ اکٹھا کرنا. تو حبن جمن بے تحاشا محبت کے معنوں میں آئے گا، جیسے محبت کو اکٹھا کر دیا گیا ہو ایک جگہ. اور مال سے تم محبت کرتے ہو، ایسی محبت جو کہ ساری چیز اس میں، بہت سی محبتیں یا وہ چیز جمع ہو گئی ہے. پھر معنی دونوں کا ہے، بہت زیادہ کھاتے ہو، بہت زیادہ مال سے محبت کرتے ہو. کلا، ہرگز نہیں، یہ مال وغیرہ نہیں کام آئیں گے. گویا کہ کلا کا یہ معنی ہے انسان مال ہی پہ رہتا ہے اور اسی سے محبت کرتا ہے اور غریب کی خبر نہیں لیتا وغیرہ، جیسے کہ آیا ہے، اور یتیم کمزور انسان کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی. ولا تکرمون الیتیم جو کہا ہے نا، اس میں اس کی بھوکے مرنے سے زیادہ عزت کی طرف اشارہ ہے. یہ حالات جو ہوں تو یہ فساد کی ایک دلیل ہے. کل کیونکہ پیچھے آیا ہے نا اکثر فی حل فساد، اس مضمون کے روشنی میں تو یہی معنی بنتا ہے. کلا اذا دکت الارض دکن دکن، ہرگز نہیں، بلکہ جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا، ٹھیک ٹھیک کوٹ دیا جانا، دکا یا دک کو کوٹ کے ہموار کر دینا کسی چیز کو، اس طرح مار کے، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پدرا کر دینا، تو ان معنوں میں، بلکہ شاہ صاحب نے کیا پست کردہ شبد، یعنی اونچے حصے کو کوٹ کے نیچے کر دیا جائے، ان معنوں میں معنی دکا یا دکو کا کوٹنا ہی ہے. زور سے زمین کو کوٹا جائے گا، دکن دکن بالکل ہموار سا کر دیا جائے گا. یہی آیا تھا لفظ فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکن، وہ پہاڑ بالکل ہموار ہو گیا. ان معنوں میں ہے زمین ہموار ہو جائے گی، اس کے پہاڑ وہاڑ کوئی نہیں رہیں گے. وجاء ربک والملک صفاً صفاً، اور آئے گا تیرا پروردگار اور فرشتے قطار در قطار، صفاً صفاً قطار باندھتے ہوئے. یہ صفاً صفاً ملائکہ کی صفت آئی ہے، یعنی صافین والملائکہ تو صافین. وجیء یومئذ بجہنم، اور لایا جائے گا اس دن دوزخ کو. جاء یجیء آنا، اور اس کے ساتھ بے لگا کر متعدی بنتا ہے، جیسے ذہبہ میں نے جانا اور ذہبہ بے میں نے ہوتا ہے نا لے جانا، اس طرح سے جا آنا اور جا بے میں نے لے آنا، اور لے آنا سے پھر مجہول بن گیا جی آ بے لایا جائے گا. یہ جی آ یہاں لکھا یوں ہے، ورنہ اصل تو جیم یہ حمزہ ہونا چاہیے، جیم یہ زیریے جی پیچھے حمزہ لگے گا، کیونکہ مادہ جیم یہ حمزہ ہے نا، لیکن یہاں قرآن کریم میں یہ خاص رسم الخط ہے، اس طرح لکھا گیا ہے. جی آ پڑھیں گے اسی طرح، گویا کہ الف کو نہیں پڑھنا ہے، اور بلکہ حمزہ کی وجہ سے جی کی مد بھی ہوگی جیم کی. جی آ بجہنم، لایا جائے گا دوزخ کو، یوم اذن اس دن، یعنی سامنے لایا جائے گا. یوم اذن یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا یا نصیحت حاصل کرے گا یا یاد کرے گا. تذکر یا تذکر ہو، یاد کرنا بھی ہوتا ہے. وہ انا لہ ذکرا، اور کہاں سے ہوئی اس کے لیے اب نصیحت. انا کہاں، کہاں سے، من اینا یا اینا کے معنوں میں آیا ہے. انا لک ہذا، سورت میں وہ حضرت مریم کے بارے میں پڑھا تھا زکریا علیہ السلام کا سوال، تو کہاں سے اب ہوا اس کے لیے نصیحت، یعنی اب نصیحت کا کیا فائدہ. یقول یا لیتنی، اس وقت وہ کہے گا ہائے افسوس مجھ پر، قدم تو لے حیاتی، کاش لیتنی، کاش کے میں بھیجتا آگے، قدم تو لے حیاتی اپنی زندگی کے لیے، یعنی اس زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن کوئی اس کے عذاب کا سا عذاب نہ دے گا. لا يُعَذِّبُ، نہیں عذاب دے گا. احد اس کا فائل ہے، لا یعذب احد عذابہ، اس دن کوئی نہیں عذاب دے گا اس کا عذاب. عذابہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ولا یوسق وساقہ احد، اور نہ کوئی باندھے گا اس دن، یوسق کا فائل بھی احد ہے، اوسق یوسق ایساقن مضبوطی سے باندھنا، ولا یوسق وساق، وساق باندھنے والی اس رسی کو کہتے ہیں، اور کیونکہ مصدر تو ہو تو ایساق ہونا چاہیے نا، یا پھر ثلاثی کا مصدر استعمال کر لیا ہے باندھنا اگر لے، اور ویسے جس رسی سے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں مجرم کے اسے وساق کہتے ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے فشد الوساق، کہ پھر تم اس رسی کو مضبوطی سے گرا دو، یعنی قیدی کرو جب تو، اس لحاظ سے وساق میں نے وہ رسی ہے باندھنے والی، اور نہیں کوئی باندھے گا اس کی باندھنے والی رسی کی مانند. اب یہ کہ اللہ کی رسی جیسا اور اس کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا، اور اس کی رسی جیسی کوئی اور رسی نہیں ہوگی، یعنی وہ ایسی پکڑ ہوگی کہ جیسی خدا کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، یہ معنی بنے گا. احدن کا لفظ جو آیا ہے، ایسی سزا دے گا کہ اس جیسی سزا کوئی اور کسی کی نہیں ہوتی، اور ایسا باندھے گا کہ اس جیسا باندھنا کسی اور کا باندھنا نہیں ہو سکتا. یا ایتہا النفس المطمئنہ، تو اے اطمینان والی جان، اطمئن یطمئن، مطمئن اسم فائل ہے اس سے، اور یہ افعل اللہ ہی کا ہم اس کو مانیں گے باپ، کہ تو میم حمزہ نون چار حرفی سے، اگرچہ وہ تو موم نون سے ایک اور باپ بھی اس کا بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک باپ افعل اللہ ہوتا ہے، وہ ہیں کچھ 12-14 باب یا 16-17 ہے شاید، جو عام نہیں استعمال ہوتے، اونچی کتابیں جو صرف کی ہیں ان میں وہ باب لکھے ہوتے ہیں. ارجعی الی ربک، تو لوٹ جا، ارجعی مؤنث کا صیغہ ہے، تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، یہ نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے صیغہ مؤنث آیا ہے، ربک ضمیر بھی مؤنث آئی ہے، راضیتن مرضیتن، راضی ہونے والی اور جس پر راضی ہو جائے کوئی، راضیہ جو کسی سے خوش ہو، اور مرضیہ اصل میں مردویون ہے، مؤنث تو خیر تے کی وجہ سے لگا نا، مذکر اس کا مؤنث بنے گا مرضیون، مرضیون پڑا تھا سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، وکان عند ربہ مرضیہ، تو یہ راضیہ یاردا سے اسم مفعول بنتا ہے، مرضیون مرضیون، جس سے راضی ہو جائیں، اور مرضیہ اس کی مؤنث ہے. تو لوٹ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ یہ دونوں نصب میں آئے ہیں، راضیہ مرضیہ، راضیہ مرضیہ ہوتی ہوئی، یعنی راضی مند رضا مند ہوتی ہوئی اور پسندیدہ ہوتی ہوئی، جس سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی، پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، یہ بھی مؤنث کا صیغہ نفس کے لیے آیا ہے، فادخلی، وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، صدق اللہ العظیم. لا نہیں، اور اقسم میں قسم کھاتا ہوں، اور لا کو زائد بھی مانتے ہیں یا ان کے سٹائل کے مطابق ہے، اور بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہے ہی نفی، میں نہیں قسم کھاتا اس شہر کی جب کہ تو اس شہر میں حل بنا ہوا ہے، بعض نے یوں بھی ترجمہ کر دیا، لا کو نافیہ ہی مان لیا. اور عام
پہلے آئے تھے وہ،
بس مفسرین کا ہے نا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر عام اصول مانے تو یہی مانا کہ میں قسم کھاتا ہوں، اور لا گوا کے مخاطب کے خیالات کو ہٹانے کی ایک ترکیب ہوتی تھی ان کے، یا اکثر ان کے ہاں کہتے ہیں کہ وہ مشاعرے میں یا جب شعر ان کا آدمی پڑھنے لگتا تھا تو پہلے لا کر کے نفی کرتا تھا اور پھر آگے اپنی بات شروع کرتا تھا، اس لیے یہ ان کے سٹائل کے عین مطابق ہے. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، حاض البلد، اور اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، وَأَنْتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تو اس شہر میں حل ہے. حل کے اب ہم کریں گے معنی، حل حرام کے مقابلے پر بھی لفظ ہے، حل و حرم دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد حرم کا علاقہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے، اور اس سے باقی باہر کا سارا علاقہ حل کہلاتا ہے. جس میں وہ پابندیاں نہیں ہوتی جو حرم کے اندر ہیں. اس بنیادی معنی سے حلن اس آدمی کو کہتے ہیں جس پر کوئی پابندی نہ ہو حرم کی, یعنی حرم والی پابندیوں سے آزاد ہو, اس آدمی کو بھی حلن ہی کہتے ہیں. اس علاقے کو بھی حلن کہتے ہیں اور اس آدمی کو بھی حلن کہتے ہیں. اب یہ کہ حضور کو کہا گیا ہے کہ اب اس شہر میں آپ حل کی طرح ہیں, اس کے عام معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ تو اس شہر کو فتح کرے گا اور اس شہر میں لڑنا تیرے لیے حلال ہوگا. ان معنوں میں حل, کیونکہ وہاں لڑائی منع ہے. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جب قبضہ مکہ پر کیا ہے تو کچھ تھوڑی بہت لڑائی ہوئی ہے, ویسے آپ نے اس کو اوائڈ کرنے کی پوری کوشش کی تھی. تو یہ تو حلال خواہی شد بئی شہر, یعنی تیرے اوپر حرم والی پابندیاں نہیں ہوں گی اس شہر میں کچھ دیر کے لیے, صحیح. پھر آپ نے فرمایا کہ جو حل والوں کے ساتھ, یعنی حرم کا کوئی ادب تیرے بارے میں ملحوظ نہیں رکھا جا رہا, تجھے اس طرح ستایا جا رہا ہے کہ حرم میں اس طرح کسی کو نہیں ستایا جاتا, تو یہاں گویا حل بنا ہوا ہے کافروں کے لیے. یہ میں نے بھی بعض نے کیا ہے, اور ابتدائی مکی صورتوں میں ہونے کی وجہ سے شاید یہ درست بھی ہو. اور اگر مکے کی فتح مراد ہو تو پھر یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ تو اس شہر میں اس طرح سے آئے گا کہ تجھ پر حرم کی پابندیاں عائد نہیں ہوں گی. والد و ما والدا, اور قسم ہے والد کی.
مسکن کی بات سنی ہے
کیا؟ مسکن تو نہ بنا, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ آیا ہے نا,
مطلب اسی واسطے کہ قسم کھائی گئی ہے اس واسطے کہ تم اس شہر میں مقیم ہو, تمہاری یہاں مسکن یا مستقر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بھی قسم کھا رہا ہے.
وانت یعنی حل یحلو, حل
یہ ہے جی کہ
رک, ہاں حل یحلو میں نے نازل ہونا ٹھہرنا بھی تو ہوتا ہے نا, اس کا مجھے شبہ ہے کہ حل مصدر نہ ہو. حل یحلو حلن ہوگا, حل نہیں ہے, ویسے ہے تو صحیح نا. او تحل قریبا من دارہم, یا تو ان کے گھر سے قریب اترے گا, تو اترنے کے لیے یہ حل. یہ کنہوں نے کیا ترجمہ؟
یہ درد صاحب,
یہ بہرحال میرے نزدیک غور طلب ہے, دیکھنا پڑے گا ڈکشنری میں. یہ حل یحل میں نے اترنا تو ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا مصدر جو ہے, یعنی بمصدر بمعنی اسم فاعل, وہ حل آتا ہے. اور یہ حل و حرم تو بڑا مشہور لفظ ہے نا, حرم کے مقابلے کا لفظ ہے حل, حلال. تو اس شہر میں, وہ معنی تو لوگوں نے کیا ہے کہ یعنی تو اس شہر میں تیری یہ حالت ہو رہی ہے کہ جیسے حل میں لوگوں کی ہوتی ہے, ان کو ستا لیا جاتا ہے, حرم میں تو کچھ پابندیاں ہیں, تو یہ معنی تو انہوں نے کیا. لیکن بہرحال حل میں نے وہ علاقہ جو حرم کی پابندیوں سے باہر ہے, اور یا وہ آدمی جس کے بارے میں حرم کی, یا اس پر حرم کی پابندیاں نہیں ہیں. اگر آپ کو مانا جائے کہ آپ اس شہر میں اس طرح رہ رہے ہیں تو پھر ہوگا آپ کے بارے میں وہ حرم کی پابندیوں کو قبول نہیں کرتے. اگر فتح مکہ کی طرف اشارہ ہو تو پھر مانا ہوگا آپ پر حرم کی پابندیاں عائد نہیں ہوگی, ایک وقت آئے گا. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, اور قسم ہے والد جننے والے کی اور جو اس نے جنا, یعنی باپ بیٹے, بعض اسے آدم اور اس کی اولاد مراد لیتے ہیں. یہ تین قسمیں کھا کے اس شہر کی اور عام انسانی نسل کی افسردگی کی جواب ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ ہم نے انسان کو ایک مشقت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان کبد, قاف بیب دال, ثلاثی میں بھی آتا ہوگا معنی مشقت اور محنت کرنے کا, لیکن فاعل یفاعل سے تو یہ بکثرت استعمال ہوتا ہے, کابد یکابد, کوئی مشقت برداشت کرنا, دکھ سہنا, کابد باب مفعلہ سے دکھ سہنے کے معنی میں آتا ہے. تو کبد میں نے بھی پھر وہ دکھ سہنا یا مشقت, دکھ سہنے میں پیدا کیا ہے انسان کو, یعنی انسان مستقل دکھ سہتا رہتا ہے اور مشقت میں رہتا ہے, اس کی زندگی کے مختلف جو مراحل ہیں. تو اس لحاظ سے اب یعنی انسان, شاہ صاحب لکھتے ہیں, یعنی عادت آدمی است کہ بقوت خود فخر کند و نہ بیند کے چقدر ناتوانی حامی کشد, یعنی اپنے اوپر کچھ فخر کرتا ہے کہ میں کچھ طاقتور ہو گیا, اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کمزوری ہے کتنی. شاہ صاحب نے تو یوں معنی لے لیا. بہرحال انسان کی زندگی مسلسل ایک دکھ سہنے اور مشقت کی داستان ہے, لہذا اس کی کوئی غرض و غایہ تو نہیں چاہیے, یہ شاید مقصود ہے. اَيَحْسَبُ أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے, یحسب کا فائل جو ضمیر فائل ہے وہ انسان کی طرف ہی جا رہی ہے, یا تو کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ, کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھے گا ہرگز, یعنی اس پر کوئی قابو نہیں پائے گا, اور لن کے ساتھ نفی ہے, یعنی اس پر کبھی کوئی قابو ہی نہیں پائے گا. یہ بعض تفسیری روایات میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ فلاں آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اس کا بھی بظاہر لفظ کو ضروری تو نہیں بتاتے کہ بھائی کوئی شان نزول ہو, لیکن یہ کہ کوئی بنو جمعہ کا آدمی تھا, کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی. واللہ اعلم, وہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ چمڑے کا ایک طرح کا بستر سا فرش سا وہ زمین پہ بچھا دیتا تھا, گائے کا یا بکری کا ہو یا کیا, تو اس پہ کھڑا ہو جاتا تھا, اور 10 آدمیوں کو کہتا تھا کہ یہ چمڑا میرے پاؤں کے نیچے سے کھینچو مل کر, اور وہ چمڑا پھٹ جاتا تھا لیکن اس آدمی کے پاؤں نہیں ہلتے تھے اپنی جگہ سے. یعنی یہ اس کے طاقت کا کمال ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی, وہ کہتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی تھا, اس لیے واللہ اعلم درست ہو بات شاید کہ وہ کہتا تھا کہ میرے اوپر کون غالب آ سکتا ہے. ایسے ایسے غیر معمولی مضبوط انسان ہوتے ہیں.
مکی قبائل میں
مکی بنو جمعہ مکہ کے ارد گرد کے قبائل, بلکہ مکے کے اندر رہنے والے قبائل جیسے ہی ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا, ہوتے ہیں آدمی غیر معمولی. یقول اہلکت مالا لبدا, کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کیا, یعنی ایک طاقت کا فخر ہے, دوسرے مال کا فخر ہے, انسان کے یہی دو فخر ہوتے ہیں. مال اللبدا, لبدا پہلے بھی آیا ہے, لبدا یلبدو شاید استعمال ہوتا ہو, اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ایک جگہ رکھنا, اور اس سے لبدا اصل میں کہتے ہیں شیر کے گردن کے بالوں کو, وہ اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں سے لما قام عبد اللہ یدعو کادو یکونون علیہ لبدا, وہاں بھی یہی آیا تھا کہ اس پہ گرے ہی پڑتے ہیں, اکٹھے ہوئے جاتے ہیں. یہاں لبد مال کے لیے آیا ہے, مال لبدن اکٹھا مال, جمع کیا ہوا مال, ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا مال, اس سے پھر زیادہ مال کا معنی پیدا ہوتا ہے. لفظی معنی مال کے ساتھ مال ملا ہوا, ایک کے ساتھ دوسری چیز اکٹھی رکھی ہوئی, اسے مال لبدن کہتے ہیں. لبدن اور لبد کہتے ہیں لبدتن کی جمع, جماعت کو, لبدتن معنی جماعت, اور یہ لبدتن کی جمع نہیں ہے, بس لبدن لفظ ہے. مال لبدن اکٹھا ساتھ ساتھ رکھا ہوا مال, جمع کیا ہوا مال کر لے میں نے, انہوں نے جمع کیا ہوا کیا, لفظی معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رکھنا ملا کر. اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ, کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ جو کچھ وہ کرتا پھرے. أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ, یعنی مطلب یہ کہ اپنے اعمال میں اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھتا ہے. یہاں یَرَهُ سے مراد یہی ہوگا, نگرانی کرنا مراد, کہ گویا کہ اسے کہ اس کے اعمال کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, ورنہ یوں تو کوئی آدمی نہیں نہ سمجھتا کہ میں کسی کو نظر نہیں آتا, کوئی سلیمانی ٹوپی تو نہیں پہن رکھی ہوتی. تو یرہو کا معنی یہی ہوگا کہ اس کے برے اعمال پر کسی کی نظر نہیں ہے, اور اس طرح سے انڈائریکٹ اشارہ ہے کہ کیا حساب کتاب نہیں ہوگا, یوں سمجھتا ہے. الم نجعل له عینین, تو یہ جو اس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا نہیں, میرے اعمال کی نگرانی کوئی نہیں, یہ تو خود اس کی تخلیق اس کے خلاف جاتی ہے کہ اس کو کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں جن کا تقاضا ہے کہ اس سے حساب لیا جائے. ان صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے الم نجعل له عینین, کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں جن سے یعنی وہ دیکھتا ہے, ولسانم و شفتین, اور ایک زبان اور دو ہونٹ. شفتن کہتے ہیں کہ اس کا مادہ شین فے ہے, اور اصل میں لفظ تھا شفہن, پھر اس سے بنتا ہے شفتن ہے کو تے میں بدل لیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ مادہ شین فے واو ہے, اور یہ کہ اصل میں لفظ شافا ون ہے پھر واو تے میں بدل دیا, اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نسبت دونوں طرح آتی ہے, شفوی اورل کے معنی میں, زبانی امتحان وغیرہ ہم کہتے ہیں نا, زبانی امتحان اس کے لیے, اورل ایگزامینیشن کے لیے عربی لفظ ہے شفوی بھی اور شفاہی بھی. مثلا حدیثیں شروع میں لکھی نہیں گئی زبانی, ایک سے دوسرے تک پہنچتے تو کیسے کہیں گے شفاہی طریقے پر یا شفوی طریقے پر منتقل ہوئی. یہ سنت ان کی طرح, اگر واو سے ہے تو جیسے سنت ان ہے اس طرح سے.
ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے
شین فے ہے میں بھی لکھا ملے گا, اور شین فے واو میں بھی میرے خیال میں دونوں جگہ مل جائے گا, ایک جگہ کو دوسری کی طرف ریفرنس کر دیں گے. وہدین آہن نجدین, اور ہم نے اس کو دکھائے دو راستے. نجد کے نجد یا نجدوں کے لفظی معنی تو بہادری کے بھی مثلا نجدت ان کے ہوتے ہیں, نمایاں ہونے کا معنی بھی اس کا ہے. نجد کو اسی لیے بھی نجد کہتے ہیں کہ یہ ذرا اونچی زمین ہے نسبتاً. وہدین آہن نجدین نے دو راہ دکھائے اس کو, اور اس دو راستوں سے مراد ہے خیر و شر کے راستے. اونچا مشہور راستہ ہو تو اسے نجدن کہتے ہیں زیادہ تر, بڑا کلیئر ہو. وَحَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, ہم نے اس کو دو صاف راستے دکھائے. صاف کا ترجمہ کیا کسی نے, اونچا ہونا یا صاف ہونا؟
نہیں سر,
صرف راہ.
جی سر, خیر و شر کے دونوں راستے.
وہ خیر و شر تو خیر تفسیر کا معنی ہوا نا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, یعنی انسان کو آزاد دیے ہیں لہذا اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے, اور بڑی بات یہ ہے کہ اس میں خیر و شر کی صلاحیت رکھی ہے. صاف ظاہر ہے جس مخلوق کو یہ دیا گیا ہے وہ یوں ہی نہیں چھوڑی جانی چاہیے. فلق تحمل عقبہ, پس وہ نہ کود پڑا گھاٹی میں. اقتحام کے معنی ہوتے ہیں, ویسے تو جیسے وہ کہتے ہیں نا ہیڈ لانگ رش کرنا, سر کے بل کود پڑنا, پھر گھس جانا زور سے, ہمت کرنا اس میں آگے جانے کی, ان معنوں میں آتا ہے اقتحام. مادہ قاف ہے میم ہی ہے, اقتحام کود پڑنا بغیر اغوا کی, یعنی پرواہ کیے بغیر, ہیڈ لانگ جیسے کہتے ہیں نا سر کے بال کسی میں جا گھسنا. عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں پہاڑ کے درمیان جو تھوڑا سا تنگ جگہ ہو, یا کہیے کہ پہاڑ جا رہا ہے درمیان میں تھوڑا سا میدانی علاقہ ہے اسے گھاٹی کہتے ہیں. عموماً اس میں چڑھائی کا معنی ہوتا ہے, یعنی جہاں سے پہاڑ کی چڑھائی شروع ہوتی ہے. وہ بیعت عقبہ جسے کہتے ہیں وہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف آگے منا کی طرف ذرا چڑھائی سی شروع ہوتی ہے, ارد گرد پہاڑی بھی ہے اور درمیان میں وہ خالی ایک طرح کی جگہ ہے, شاید اس وجہ سے بھی عقبہ کہتے تھے اسے کہ پہاڑ وہاں بالکل یوں مڑتا ہے, اور یہ کہ وہاں سے اوپر چڑھائی جمرات کی طرف شروع ہوتی ہے. تھوڑی چڑھائی ہے پہاڑ کی طرح تو نہیں لیکن کار کے لحاظ سے اچھی خاصی چڑھائی ہے, اس کو عقبہ اسی لیے کہا گیا ہے. تو گھاٹی عموماً اس کا ترجمہ اردو والے شاید کرتے ہیں. کیا
گھاٹی؟
تو وہ گھاٹی میں کود نہ پڑا, لفظی معنی تو یوں ہے, پھر مراد ہے کہ اس میں اس پہ اوپر چڑھنے کی ہمت نہ کر سکا. وما ادراک ما العقبہ, اور تو کیا جانے وہ عقبہ جو کہہ رہے ہیں ہم کہ انسان اس میں گھسنے کی جرات نہ کر سکا, وہ ہے کیا؟ کس عقبہ کا؟ کسی پہاڑی واقعی فزیکلی عقبہ کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, قرآن کریم نے کہا کہ یہ عقبہ ہے اصل میں. فق و رقبت, یعنی ہوا فق و, یا ہی کہہ لیں کہ وہ عقبہ جو ہے وہ تو ہے فق و رقبت, یہ ایک خبر ہوئی نا مبتدا معذوف ہے, وہ تو گردن چھڑانے کا نام ہے. فکو فکا یا فکو, چھڑانا باندھی ہوئی چیز کو چھڑا دینا, اسی سے ہمارے ہاں فک الرہن وغیرہ لفظ آتے ہیں. تو فک جزو لا ین فک پڑا ہوگا, وہ ان فقہ سے آتا ہے باب انفعال سے, فے کاف کاف مادہ چھڑا دینا. فک و رقبت, کسی گردن کا چھڑا دینا, یعنی ایک تو اس عقبہ کا یہ بات ہے غلام آزاد کرنا, اس کو قرآن نے بڑا اہم کام گنوایا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ, یا کھانا کھلانا, اطعام کھانا کھلانا, فی یوم ایسے دن میں جو کہ ذی مسغبہ ہو, ساغبا یسغبو یا یسغبو کے معنی ہوتے ہیں سخت بھوک لگنا, اور اس کا مصدر سغبن بھی ہوتا ہے اور مسغبتن مصدر میمی ہے. تو بھوک لگنے کا دن, سخت بھوک لگنے کا دن, یہی سین غین بے ساغبا یا سغوبو غالباً ہے نصر یا انصر, قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا. مسغبتن, میں اب جو وہ شروع کر رہا ہوں پتہ نہیں کسی کسی وقت اپنے کام پہ تھا, غلطیاں بھی معلوم ہوتی ہیں, اس میں یہ التزام کر رہا ہوں کہ جہاں کوئی لفظ آئے بتایا جائے کہ یہ ثلاثی سے کن کن میں استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں استعمال ہوا ہے یا نہیں. سر ایک کا مادہ لکھتے جائیں ڈکشنری سے, کم از کم کوئی ایک باب جس میں وہ استعمال ہوتا ہے یا ضروری, چاہے فٹ نوٹ میں ہو یا کوئی, کہ وہ آتا جائے. تو مسغبہ کا ثلاثی کا مصدر یا کسی اور باب سے بھی قرآن میں نہیں استعمال ہوا, بلکہ غالباً یہی ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے مسغبہ, مصدر بھوک, شدید بھوک,
بھوک لگنا.
ہاں جی, بھوک لگنا یا بھوکا ہونا. تو ایسا دن جو کہ سخت بھوک والا ہے, یوم کی صفت ہے ذی مسغبہ, اس دن کھانا کھلانا کس کو؟ یتیمن, کسی یتیم کو. دیکھیے اطعام المصدر آیا ہے, فک رقبتن تو مضاف مضاف الیہ ہے نا, یوں نہیں کہا فک رقبتن, وہ تو ترکیب اضافی آئی ہے, اس میں آیا اطعام نہیں آیا, ورنہ ہوتا اطعام یتیم. اب اطعام المصدر آیا, مصدر نے نصب دیا اپنے مفعول کو, جیسے کہیں او یطعم مسکینا, ان معنوں میں مصدر بھی وہی عمل کرتا ہے نا جو فعل کرتا ہے. تو یتیمن یہاں نصب میں آیا ہے, کھانا کھلانا یتیم کو, اور یتیم کی صفت ہے ذا مقربت, قرابت والا. یہ مقربہ بھی مصدر میمی ہے قاف رے بے سے, قرابت قربا, قرب میں نے ویسے نزدیک ہونا ہوتا ہے لیکن رشتہ داری کے معنوں میں مقربہ یا قربا یا قرابت, یہ تین مصدر غالباً استعمال ہوتے ہیں, جن میں سے قربا تو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوا ہے, ذل قربا وغیرہ, اور یہاں آیا ہے مقربہ. یہ آیت کا تقاضا تھا, ویسے ہی لفظ آ گیا, جیسے یتیمن ذل قربا کہیں بات تو ایک ہی تھی, اور قرابت کچھ قرابت والا, کچھ شاید نکرہ اس لیے لگایا ہے کہ کسی دور کی قرابت والے کو بھی یہ معنی ہو. بالکل, مطربہ مسغبہ مقربہ مصدر میمی ہے تینوں. صاحب قرابت یتیم کو کھانا کھلانا, اور مسکینن, یہ مسکینن کی نصب بھی اطعام کی وجہ سے ہے, اس کا مفعول ہے, اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا جو کہ ذا مطربہ ہو. مطربہ کے معنی مسکینی ہوتا ہے, ایسے زمین سے جیسے کوئی چمٹا ہوا ہو خاک سے, جیسے ہم کہتے ہیں نا خاک نشین, وہ لفظ ہے یہ ذا مطربہ, یہ بھی مصدر بنتا ہے. مٹی والا ہونا لفظی معنی تو مطربہ, صاحب تراب ہونا, یہ ہاں مٹی میں خاک نشین اردو میں کہتے ہیں. شاہ صاحب نے خاک سار کیا ہے, بات تو ہوئی خاک کی تو ہوئی, بڑے عنایت اللہ مشرقی والا خاک سار نہیں, ویسے یہ نہیں, خاک سار اردو میں استعمال ہوتا ہے, مٹی کی مانند ہی معنی ہے نا خاک ساری کا بھی. تو یہ کام ہے جن کو قرآن نے سخت گھاٹی پہ چڑھنے سے تشبیہ دی ہے, لونڈی غلام آزاد کرنا, اور بھوک کے دنوں میں, قحط کے دنوں میں کھلانا کسی یتیم کو اور کسی مسکین کو, جس کے ساتھ یہ خوبی ہو. زا اور زا مطربہ, زو زا زیگت, تینوں کا استعمال یہاں عجیب آ گیا ہے. ثم کان من الذین آمنوا, پھر وہ ایسے لوگوں میں سے بھی تھا, یہ ترتیب نہیں ہے, بلکہ جیسے کہیں کہ فلاں فلاں تھا اور پھر وہ بھی تو تھا, یعنی مزید بیان کرنے کے لیے. تو یہ اعمال ہوں اور اس کے ساتھ بات یہ ہو کہ ایمان بھی اس میں ہو. ثم کان من الذین آمنوا, پھر وہ ان میں سے ہو. اب یہاں کان کا معنی بنتا تو ہے اسے چاہیے کہ ہو, کیونکہ اوپر عبارت یوں آئی ہے کہ انسان یہ کام نہ کر سکا اور یہ بھی نہ کر سکا اور وہ بھی نہ کر سکا, پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اور وہ بھی نہ کر سکا اور ایمان والا بھی تھا, یا تو پاکستانیوں کی کیفیت ہو نا کہ کر کچھ بھی نہ سکے اور ثم کان من الذین آمنوا, پھر بڑے ایمان والے بھی بنے پھرتے تھے. تو یوں تو میں نے بنتا نہیں, اس لیے ترجمہ بنے گا. پھر اسے چاہیے کہ ہو, وہ کام بھی کرے اور یہ بھی ہو اس میں. من الذین آمنوا, ان میں سے لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے. وتواصوا بالصبر, اور باہم انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. وتواصوا بالمرحمہ, وہ مرحمہ بھی وہی مصدر میمی آیا. یعنی اس صورت میں یہ تین چار پانچ آگے مشامہ اور میمنہ بھی آ رہے ہیں, سب مصدر میمی ہیں, ہیں مصدر یہ. پھر وہی مرحمہ, ایک دوسرے پر رحمت کرنے کی تلقین کرنا کہ بھائی ذرا, یا خلق خدا پر رحمت کرنے کی تلقین کرنا. تواسی آپ پڑھ ہی چکے ہیں, تواسا یا تواسا, باہم ایک دوسرے کو وصیت کرنا اور کہتے رہنا کوئی کام. اولئک اصحاب المیمنہ, یہ لوگ جو یہ ہوں گے ایمان اور تواسی بالصبر والے اور تواسی بالمرحمہ والے, یہ ہے برکت والے لوگ. میمنہ دائیں طرف کو کہتے ہیں ویسے, لیکن یمن میں نے نیک بختی بھی ہوتا ہے, اس لیے میمنہ میں نے نیک بخت ہونا بھی ہو سکتا ہے. اور میمنہ دائیں طرف کو بھی کہتے ہیں, میمنہ میسرہ فوج کے حصوں کو بھی کہتے تھے. تو یہاں نیک بختی والے, کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے مشامہ, اس کے مقابلے کا لفظ ہے, یہی لوگ ہوں گے جو نیک بختی والے ہوں گے. ویسے اصحاب الیمین دائیں طرف والے بھی آیا ہے قرآن کریم میں لفظ. والذین کفروا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا, ہم اصحاب المشامہ, وہ ہیں نحوست والے لوگ. مشامہ شوم, شین حمزہ میم سے نکلا ہے, مصدر میمی ہے یہ بھی. شوم میں نحوست یا بدبختی, وہی ہوں گے نحوست والے یا بدبختی والے. شین حمزہ میم شوم, پتہ نہیں ہمارے یہاں جو شوم میں نے بخیل ہے, یہ اس کی کوئی عربی اصل ہے یا ہندی لفظ ہے نہیں کہہ سکتے. شوم کہتے ہیں نا, شوم, ہاں. تو یہ شوم عربی کا لفظ ہے بدبختی کے لیے, نحوست اور بدبختی کو کہتے ہیں شوم. ہاں ایک لفظ غالباً اردو میں آیا ہے شامت, یہ شامت غالباً عربی کا شامتن یا شامتن ہوگا, یعنی حمزہ جو ہے اسی کو کھینچ لیا ہے. اگر شامتن بھی ہو تو جائز تو ہے نا اس کو شاہ پڑھنا, تو وہ بھی نحوست اور بدبختی کے معنی میں آتا ہے, وہ شامت اعمال, وہ لفظ اس شین حمزہ میم سے ہی آیا ہے. تو یہ لوگ ہوں گے بدبختی والے. علیہم نار موصدہ, ان پر آگ ہوگی بند کی ہوئی. الف سواد دال مادہ سے باب افعال میں آتا ہے, آسد الباب یوسدہ, بند کر دیا دروازہ, اغلقا کے معنی میں آتا ہے. آسد یوسدہ یعنی اغلقا یغلقہ, بند کر دیا. موسد بند کرنے والا, اور موسد جس کو بند کر دیا گیا. تو نار موسدا ایسی آگ, مونس تو نار کی وجہ سے آیا نا, موسد تھا اصل میں, موسدا تن ہو گیا. ایسی آگ جو بند کر دی گئی ہو, جیسے اوپر سے اس کو ڈھکنا دے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی ابتدائی روشنی کی. دوحا دوحن دوادحے یہ مادہ, اور اس کے معنی ہوتے ہیں سورج کی ابتدائی روشنی, یہ اشراق کا وقت جسے, یا دوحا بھی اسے ہی کہتے ہیں, آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کا وقت. دوحا کی یہ کا یہاں دندانہ موجود ہے لکھنے میں, تاکہ پتہ رہے کہ دعاد حی یہ تھا اصل لفظ. حی الف ہا نہیں لکھا, دوحا ہا اس کی روشنی. والقمر اذا تلاها, اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. تلا یتلو پیچھے پیچھے آنا, اور ہا کی ضمیر سورج کے لیے ہے. اذا تلاها, قسم ہے اس چاند کی جب وہ اس سورج کے پیچھے پیچھے آئے, چلیے اس کے ڈوبنے کے بعد نکلتا ہے. والنہاری اذا جلاها, اور قسم ہے دن کی, یہ سب قسم چل رہی ہے اس طرح اب فوکر, جب کہ وہ اسے روشن اور واضح کر دے. جلا یجلی تجلیتن, واضح کر دینا, روشن کر دینا. جلا ہا, اس سورج کو روشن کر دے, مراد ہے نمایاں کر دے. اور دن کی قسم جو کہ اس سورج کو نمایاں اور ممتاز کر دے,
اس کو ظاہر کر دے, یعنی دن میں سورج ظاہر ہوتا ہے, ہا کی ضمیر بہرحال سورج کے لیے. واللیل اذا یغشاها, اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے. غشی یغشا غشاوتا, واوی ہے, ہا کی ضمیر پھر سورج کے لیے ہے, رات کی قسم جب وہ اس یعنی سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. وَسَمَائِ وَمَا بَنَاهَا, اور قسم ہے آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا. یہاں جو ما آیا ہے تین دفعہ ما آیا ہے, وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, اور آگے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. بعض ناوی کہتے ہیں کہ یہاں ما بمعنی من ہے, اور قرآن کریم میں اور عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے. عام تو یہی ہے کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے اور من ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. عقل والی مخلوق کے لیے جو کا معنی من ہوتا ہے, غیر مخلوق کے لیے ما ہوتا ہے. ما کا معنی وٹ یا وچ بنتا ہے اور من کا معنی ہو بنتا ہے. تو یا تو یہ ما بمعنی من ہے, تو پھر تینوں جگہ معنی ہوگا وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا, اور قسم ہے آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا. بنایا بنا یبنی تعمیر کرنا. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, اور قسم ہے زمین کی اور جس نے اس کو پھیلایا. تحا اور دحا, اور دونوں ہی واوی ہے. دحا یدحو پہلے ہم نے پڑھا ہے, اور یہ تحا یدحو. یہ یہاں انہوں نے دندانا بھی اسی لیے نہیں ڈالا کہ یہ یائی نہیں ہے. یعنی عام عربی میں یہ تے فی الف ہا لکھا جا سکتا تھا, لیکن اب دوحا کے اس میں دندانہ کچھ بنایا ہے, اس میں نہیں بنایا گیا. اس میں دندانہ ہونا چاہیے دوحا ہا میں, جیسے جلا میں دندانہ ہے, یغشا میں دندانہ ہے, بنا میں دندانہ ہے, تحا میں دندانہ نہیں ہے. کہ اس کے معنی ہے پھیلانا. آگے ہے ونفس وما سواہا, سوا یسوی تو خیر, اس کی تو یہ ہونی تھی واضح ہے. اور قسم ہے نفس کی یعنی انسانی کی اور جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا. اب یہ تین آیتوں میں یا تو ماں کا معنی ہے من اور یوں کیا ہے, جیسے ہم نے کیا کہ قسم ہے اس کی اور جس نے اور جس نے اور جس نے, تینوں طرح. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ماں مصدریہ مانا جائے, ماں بناہا اور اس کی بنا کی قسم. یعنی ماں کے معنی مصدر کے ہوتے ہیں نا, ماں تعملون یعنی عملکم, پڑھا ہے نا ہم نے, بما تعملون یعنی بے عملکم. ماضی بھی آ سکتا ہے ماں مصدریہ کے ذہنوں میں. ہاں ہے تو مضارع آیا, لیکن یہاں پہ ماضی پر بھی کر لیا. بہرحال جی سے ماں بمانا من تو آتا ہے, اور قرآن میں اس کی بیسوں مثالیں ملتی ہیں اور بھی. بہرحال ناویوں نے یہ ماضی والی بات کا, ماضی آتا ہوگا تو انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مصدری معنی لیں تو پھر معنی ہوگا قسم ہے آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی, اور قسم ہے زمین کی اور اس کے پھیلاؤ کی, اور قسم ہے انسانی جان کی اور اس کے تصویر کی. وہ کہ یوں معنی کیے گئے ہیں. اور یا ماں بمعنی من ہے تو پھر یہ ہوگا. ان ساری قسموں کا جواب ہے نہیں, ابھی آگے نہیں آ رہا جواب, تو کل سے شروع ہوگا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یہ سواہا سے متعلق ہے, انسان کو ٹھیک ٹھاک کیا. تصویہ میں نے صحیح الاعضاء بنایا. فَأَلْهَمَهَا, پھر اس نفس کو, آگ کی ضمیر نفس کے لیے ہے, پھر اس نفس کو الہام کیا. الہم یلہم الہاماً, اس کے دل میں میں یہ بات ڈالی کیا, فجورہا وتقواہا, اس کی نافرمانی اور اس کا تقوی. یعنی انسان کو اندر دونوں مادے رکھے ہیں, فاجر بنے تو اور متقی بنے تو. اس کے اندر فجور اور تقوی کا الہام کیا, یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالی. یہ ساری قسم کھانے کے بعد سورج چاند ستارے زمین آسمان اور انسان کا ان صفات سے متصف ہونا, اس کا جواب ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, بے شک کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اس کو پاک بنایا. زکاہا, ہا کی ضمیر نفس کے لیے ہے, یعنی اپنے نفس مراد ہوگا، جس نے نفس کو کا تزکیہ کیا وہ کامیاب رہا. وقد خواب من دساہا، اور نامراد رہا وہ آدمی، خواب یقیب و خیبت، جس نے اس کو گندا کیا یا مٹی میں چھپایا. یہ جو دسا ہے، یہ دالسین یہ مادہ سے بھی اس کا کہا گیا ہے کہ امکان ہے کہ اس صورت میں بھی دسا یو دسی کا معنی یہی ہوتا ہے، خاک میں ملانا. دالسین یہ، اور بہتر یوں ہے کہ یہ دالسین سین ہی ہو، یعنی اصل میں ہے دسا ساہا، پھر دسا ساہا کا ایک سین گرا دیتے ہیں، جیسے زللتا زلتا تف زل تم تفقہون، زلل تم کو زل تم. اگر دوسرا اور تیسرا لفظ ایک ہی آ رہے ہو تو بعض دفعہ عربی میں وہ ایک کو رکھتے ہیں، ایک کو ہٹا دیتے ہیں. تزننا کو کہتے ہیں تزننا، نون میں ملا لیتے ہیں. املالا کو املا. تو اس طرح سے دسا سا تدسیسن کا معنی ہے وہی دساہا، یعنی گویا کہ دال سین سین مادہ ہے، دوسرا سین جو ہے وہ یہ میں بدل لیا، کیونکہ عرب لوگ اس طرح کرتے ہیں، دو لفظ ایک جیسے آ رہے ہو عین اور لام کلمہ، تو پھر لام کلمہ کو یہ میں بدل دیتے ہیں. لفظی میں نے تو ام یدسہ فی التراب نہیں پڑھا تھا، زمین میں ملانا، تو پھر آلودہ کرنا یا گندا کرنا مراد ہوگا. لفظی میں نے تو خاک میں ملا دینا. تو من دساہا، جس نے اس کو خاک میں ملایا یا گندا کر دیا، زکا کے مقابلے پر لفظ ہے نا، وہ ہے پاک کیا تو کامیاب رہا، جس نے اس کو آلودہ کر دیا. آلودہ کر لے، میں نے اردو والوں نے کیا کیا، نہیں نہیں خوابہ تو وہ خسارہ تو خوابہ کا معنی ہوا، وہ تو خوابہ یقیبوں کا معنی ہے نا بھائی، خوابہ کا معنی خسارے میں رہا، نقصان میں رہا، بس وہی خاک میں ملانا کا معنی ہوا نا. دسہو فی التراب پڑھا ہے نا، 14 پارے میں آیا تھا، ہم یدسہو فی التراب، یہ دال سین سین مادہ ہوتا ہے. اچھا پھر یہ یاد رکھیے کہ دسا کے الف یہ نہیں ہو سکتی، دسا سا ہو تو پھر دوسرا سین یہ میں بدلے گا. خود دسا جو ہے نا، اس پہ تو یہ کا الٹا اضافہ ہونا ہے، اضافہ نہیں کرتے وہ، صرف تیسرے حرف کو یہ سے بدل لیتے ہیں. تو دسا سا کا معنی بھی وہی تدسیس، خاک میں ملانا ہی ہوتا ہے. دسا اور دسا سا دونوں کا معنی خاک میں ملانا، اس سے پھر دسا سا کا بنا دسا، اور یا دال سین یہ سے ہو تب بھی وہی معنی. تو جس نے اس نفس کو خاک میں ملایا، گندا کیا، وہ نامراد رہا. کذب سمود پہ تغواہا، سمود نے جھٹلایا بوجہ اپنی سرکشی کے. اس میں قابل غور باتیں دو ہیں، ایک تو تغوا، اگر یہ تغا یا تغا سے ہو تو پھر واو یہ سے بدل کے آ گئی ہے، یعنی اصل میں تغیا تھا، بس عربوں نے کوئی ایسی اعراب کی بات تو نہیں لیکن تغوا کہہ دیا. اور بعض کہتے ہیں کہ تغا یا تغو کا معنی بھی تو سرکشی کرنا ہوتا، اس لیے واو اصلی ہے تقوا کی طرح، تو معنی اس کا سرکشی ہی ہے. بے تغوا اپنی سرکشی کی وجہ سے، بے زیر بے سبب یہ ہے. اب یہاں دیکھیے عجیب بات کہ کذبہ کے بعد بے کا صلہ آتا ہے، کذبہ بالرسل، تکذیب کی، اس کا معنی یوں بنتا کذبت بتغواہا، انہوں نے اپنی سرکشی کی تکذیب کی، تو یہ تو معنی عجیب بنے گا. اس لیے یہاں بے زر بے سبب یہ ہے، اور کذبہ کا اصل جو مفعول ہوتا ہے وہ بے کے ساتھ لانا ضروری نہیں ہوتا، کبھی بے کے ساتھ اس کو متعدی بنا لیتے ہیں، ورنہ مفعول براہ راست آتا ہے کذب المرسلین، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یا کذبو بالمرسلین بھی ہو سکتا ہے. مصدر سرکشی طغیان کے معنی میں ہے، طغیان اور تغوا ایک ہی بات ہے، تقوا تغوا. قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، یعنی رسولہم، کذبو رسولہم، اذن بعصا اشقاہا، جبکہ اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا بدبخت ترین آدمی، اذ جب کہ، ان باسا کھڑا ہو گیا, باسا کھڑا کیا, باب انفعال سے آئے تو ام بعاس کھڑا ہونا, ولیکن کرہ اللہم بعاسہم فثبتہم, دسویں پارے میں پڑھا تھا کہ اللہ کو پسند ہی نہ ہوا ان کا اٹھ کھڑا ہونا. تو اذن بعث اشقاہا, جبکہ اٹھ کھڑا ہوا ان کا بدبخت ترین آدمی. اشقا شقی کی افل التفضیل صورت ہے. فقال لهم رسول اللہ, پس کہا ان سے اللہ کے رسول نے یعنی قوم ثبوت سے, ناقت اللہ و سقیاہا, اللہ کی اونٹنی اور اس کا پلانا. سقیا سقا یس کی کا مصدر ہے سقیا, سقایا بھی ہوتا ہے اس کا ایک مصدر, اجعلتم سقایت الحاج, اور ایک مصدر ہے سقیا ثلاثی کا, اور مصدر بھی شاید ہو تو کچھ بعید نہیں ہے. اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پلانے کا خیال رکھنا. خیال رکھنا ترجمہ پیدا ہوا ہے ناقت اللہ کی نسب سے, کہ یہاں ناقت اللہ کیوں نسب سے ہے, کیا یہ منادہ معذوف ہے کہ اے اللہ کی اونٹنی, یعنی یا تو یہ میں نہ ہو. لیکن ادھر ہے فقال لهم رسول اللہ, ہے رسول اللہ نے کہا, کیا کہا, ناقت اللہ ہے اے اللہ کی اونٹنی. تو یہ وہ جو آپ نے پڑھے ہیں نا محذوف فعل احذروا, وہ پڑھا ہے نا اپنے کے بہو, سانپ سانپ کہتے ہیں اور نسب میں بولتے ہیں, مطلب یہ احذروا بچو, اتقوا کے معنی میں. تو ناقت اللہ و سقیاہا یعنی احذروا یا اتقوا ناقت اللہ و سقیاہا, اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کے بارے میں ذرا احتیاط کرنا, بچ کے رہنا. یہاں دیکھیے تھوڑے سے تھوڑے لفظوں میں سارا وہ قصہ کا جو ہے نا جسٹ آ گیا ہے, حالانکہ انداز ہی بالکل جدا ہے سب کو. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, پس انہوں نے اس کو جھٹلایا. فَكَذَّبُوهُ, کذبو بہی بھی ہو سکتا تھا, انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا. فَعَقَرُوهَا, اور اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیا. آکر یا آکرو پاؤں کاٹنے کو کہتے ہیں خاص طور پر. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمَ رَبُّهُمْ, پس بھیجا ان پر ان کے رب نے, دَمْدَمَ بھیجا نیچے اتارا ان پر پروردگار نے, بِذَنْبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر اتارا, یعنی سزا کو اتارا. فَسَوَّاهَا, پس برابر کر دیا, ہموار کر دیا. ہا یا تو ترجمہ برابر کر دیا, ٹھیک ٹھاک ٹھاک کر دیا اس عذاب کو, کیونکہ یہ عقوبت کے معنوں میں لیا شاہ صاحب نے. تو فسواہا, اس عقوبت جو ان پر اتاری اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا, یعنی پوری پوری اتاری. کیونکہ ویسے اگر ہو فسواہا تو یہ معنی بھی ہو سکتا اس قوم کو برابر کر دیا, تو ان صورتوں میں سوا کے معنی ہوتے ہیں قبر کی مٹی ہموار کر دینا. جو قرآن میں آیا ہے نا لو تو سوا بہم الارض, کہ کاش ان پر زمین ہموار کر دی جائے. تو اس طرح سے فسواہا اس قوم کو, ہا کی ضمیر ثبوت کے لیے ہو یوں مانے اور پھر کہیں کہ اس کو برابر کر دیا یعنی مٹا دیا. یا لیکن اکثر نے کیا ہے کہ یہاں ہا کی ضمیر اس عقوبت کے لیے ہے جو جس کا ذکر اوپر دم دمہ کی شکل میں آیا ہے, کہ وہ عقوبت ان پر ٹھیک ٹھاک کر دی یعنی مکمل کر کے اتاری. فسواہا ولا یخاف عقباہا, اور وہ نہیں ڈرتا اس کے انجام سے. عقبہ عاقبت ہم مانا ہے, اور وہ نہیں ڈرتا اس کے انجام. یہاں بھی ہا کی ضمیر یا تو ثبوت کے لیے مانی جائے کہ اللہ نے ان کو سزا دی, اللہ کو کوئی ڈر نہیں تھا ان کو سزا دینے, یا عقبہ ہا سے مراد ہے اپنی سزا کے انجام سے, یعنی اس کو یہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں اس کو سزا دوں گا تو مجھے کوئی پکڑے گا. ان معنوں میں یہ آیا ہے ولا یخاف عقباہا, یعنی اس کو کوئی امر مانے نہیں ہے اس کے انجام تک پہنچانے سے. عقباہا اس کا انجام یعنی سزا کا یا اس قوم کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, واللیل اذا یغشا, اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لیوے, غش یا یغشا ڈھانپ لینا. والنہاری اذا تجلا, اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ خوب روشن ہو جائے. جلا یجلی روشن کرنا, تجلا یا تجلا روشن ہونا. فلما تجلى ربه للجبل، جب اللہ ظہور پذیر ہوا، روشن ہوا پہاڑ پر، ظاہر ہوا. تو والنہار اذا تجلى، تجلی اس کا مصدر ہے اور قسم ہے دن کی، جبکہ وہ خوب ظاہر ہو جائے. وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس کی، اب یہاں بھی ما یا تو من کے معنی میں، کہ قسم ہے اس کی جس نے پیدا کیا الذکر والانثى، یا ما مصدریہ ہو، اور قسم ہے ذکر اور انثى کی تخلیق کی، یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، نر و مادہ کی تخلیق کی قسم ہے، یا نر و مادہ کو جس نے پیدا کیا اس کی قسم ہے. ان سعیکم لشتا، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے. شتا شتیت کی جمع ہے، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں الگ ہونے والا ٹکڑا. شتیت شین تے تے مادہ، آپ جمعے میں اکثر خطبوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اللہم شتت شملہم، شتت اور شتان ما بینہما، شتیت فعیل کا وزن، اس کے میں نے الگ الگ کیا ہوا، پھر اس کی جمع شتا، جیسے مریض کی جمع مرضا، قتیل کی جمع قتلا، شتیت کی جمع شتا، الگ الگ کیے ہوئے ٹکڑے. تو نہیں جمعوں میں پڑھتے اللہم شتت شملہم، اے اللہ ان کے اتفاق کو توڑ دے ان مینوں. جمعوں میں خطبوں میں آتا ہے کافروں کے لیے جب دعا مانگتے ہیں عام طور پر، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، تو وہ کافروں کے بارے میں آتا ہے اللہم شتت شملہم وخرب دیارہم، اور اس طرح سے بعض جمعوں میں پڑھتے ہیں جو خطبے. شمل میں نے ہوتا ہے، ہاں اتحاد ہی کا معنی ہے بنیادی طور پر. ان سعیکم لشتا، تمہاری کوشش مختلف ہے، یعنی مختلف سمتوں میں جانے والی ہے، کوئی نیکی کے لیے کرے گا، کوئی بدی کے لیے. تو یہ جس طرح سے رات دن کا فرق ہے اور نر و مادہ میں فرق ہے، اسی طرح تمہارے اعمال میں بھی فرق ہے، تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا، پس جس نے تو دیا اور اللہ سے بچا نافرمانی سے، آتا دیا، وَاتَّقَا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور حسنہ کی تصدیق کی، صدقہ بے کی تصدیق کی، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وہی بات پھر آ رہی ہے کہ ہم اس کو آسان کریں گے آسانی کے لیے، یعنی اس کو رہنمائی کر دیں گے آسانی کی طرف. اور یسرہ سے مراد آرام کی زندگی شاید مراد ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور بے نیاز ہو کے رہا، کسی کی پرواہ نہ کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، پھر سچائی یا اچھائی کو جھٹلایا، حسنا کو جھٹلایا، کذب بالحسنا، اس نے حسنا یعنی خوبی کو، خوبی یا نیکی کو جھٹلایا، فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کو پھر ہم آسانی سے لے جائیں گے عسرا کی طرف، عسرا میں نے پھر تنگی، یعنی اس کو آہستہ آہستہ ہم تنگی کی منزل کی طرف لے جائیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى، اور نہ آئے گا کام، مستقبل میں کر لیں ترجمہ مضارے کا، مَا يُغْنِي مَالُهُ عَنْهُ، یوں ہے اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا، اِذَا تَرَدَّى، جبکہ وہ گڑھے میں اترا، تردا یتردا گڑھے میں گرنا لازم ہے، اسی سے آیا تھا فعل متردیتن، اونچائی سے گرنے والی یا گڑھے میں نیچے گر جانے والی، یعنی وہ جانور جو اس طرح مرا ہو اس کی حرمت کا ذکر آیا. تو ارداکم آپ نے پہلے پڑھا ہے، ذالکم ظنکم الذی ارداکم، ظننتم بربکم ارداکم، اردا یردی کسی کو نیچے دھکا دے دینا، ہلاک کرنا، تردا نیچے جا گرنا خود. تو جب وہ نیچے گرا گڑھے میں تو وہ مال اس کے کام نہیں آئے گا، اور تردا کا معنی اسی لیے بعض نے کیا جب وہ قبر میں اترا، وہ بھی ایک گڑھے کی صورت ہے، یا جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرا وہ مراد ہے. ان علینا للہدا، بے شک ہم پر ہی ہے ہدایت، خبر پر لام تاکید کا آیا ہے، یعنی ان الہدا علینا و ان لنا للآخرت والاولا، اور بے شک ہمارے ہی لیے ہے آخرت بھی اور پہلی زندگی بھی، یعنی ان لنا للآخرت آخرتا، ان کی وجہ سے آخرتا کا نصب آیا، ورنہ ہونا چاہیے تھا ان لنا للآخرت والاولا، اب یہ ان کی وجہ سے نصب دے دی ہے، اور بے شک آخرت اور سب سے پہلی زندگی ہماری ہی لیے ہے، یعنی ہم ہی اس کے مالک ہیں. ہاں لام تاکید کا ہے نا، یعنی اصل میں ہے ان للہدا علینا، یعنی ان کے اسم پر بھی لام تاکید کا، ہاں ان الہدا علینا، اس کو پیچھے کیا اور اس پر لام لگایا، ان علینا للہدا، خدا میں تو نصب ظاہر نہیں نا ہو رہی، لیکن ادھر ہو رہی ہے آخرت میں، ان لنا للآخرتا والاولا، اولا میں پھر نصب نہیں ظاہر ہو رہی. فانذرتکم نارن تلظا، پس ہم نے تم کو ڈرایا اس آگ سے جو کہ شعلہ مارتی ہے یا بھڑکتی ہے. لذی یلزا معنی ہوتا ہے شعلہ مارنا، اور یہ ہم نے پہلے لفظ پڑھا تھا وانھا لغا، اگرچہ وہاں لزا ماضی نہیں تھا، مصدر بھی اس کا لزن ہوتا ہے ہدن کی طرح، تو انھا لزا وہاں اسم آیا تھا، وہ تو لزا ہے یعنی شعلہ.